بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب محمد رضا جنتی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1000 98 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام نیم نگاہ پیش کیا جائے گا۔ نیم نگاہ کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام ٹائم۔ اور یہی پروگرام یعنی اسلام ٹائم ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ نیم نگاہ پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور نیم نگاہ میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے سماعت فرمائیں بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے ایران، شام اور علاقے کے تمام ملکوں کے درمیان یکجہتی اور سازشوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں تہران کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر میں سنگین مریضوں کی تعداد میں تیز رفتار اضافے کی خبر ہے۔ دہلی کی سرحد پر مختلف ریاستوں سے کسانوں کا احتجاجی دھرنا 12ویں دن میں داخل ہو گیا ہے۔ اور ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 400,000 سے کم ہو گئی ہے۔ سامعین، اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد پیش خدمت ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے ایران، شام اور علاقے کے تمام ملکوں کے درمیان یکجہتی اور سازشوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ محمد جواد ظریف نے پیر کے روز تہران میں شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد سے گفتگو میں شام کے سیاسی عمل پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آستانہ امن کے عمل کی حمایت پر زور اور پناہ گزینوں کے حالیہ اجلاس کے انعقاد کو مثبت قرار دیا۔ اس ملاقات میں شام کے وزیر خارجہ نے بھی دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مہم میں ایران کی جاری مسلسل حمایت کی قدردانی کرتے ہوئے علاقے میں واشنگٹن کے نادرست اقدامات کو علاقے میں امریکہ کے مفادات پر صہیونی حکومت کے مفادات کی ترجیح کا آئینہ دار قرار دیا۔ فیصل مقداد نے دہشت گردی کے خلاف مہم جاری رکھنے کا اعلان کیا اور اس سلسلے میں ایران کے ساتھ مشترکہ تعاون کو اہم اور اسے شام میں امن و امان کی بحالی سے متعلق بنیادی قدم قرار دیا۔ دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ نے دو طرفہ علاقائی اور بین الاقوامی مسائل، نیز دہشت گردی کے خلاف مشترکہ مہم کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں تہران کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہفتے وار پریس بریفنگ دیتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے واضح کیا کہ ایٹمی معاہدے پر ایک بار مذاکرات ہو چکے ہیں اور اب اس معاہدے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جس کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے توثیق بھی کی جا چکی ہے۔ واضح رہے کہ جرمن وزیر خارجہ ہیکو ماس نے اپنے ایک انٹرویو میں امریکہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ایسے وسیع تر ایٹمی معاہدے کی ضرورت ہے جو یورپ کے مفادات کا تحفظ کر سکے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جرمن وزیر خارجہ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یورپ اپنی حیثیت اور حدود میں رہ کر بات کرے۔ سعید خطیب زادے نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران قومی سلامتی کے معاملے پر کسی سے مذاکرات اور سمجھوتا ہرگز نہیں کرے گا۔ ایران میں 10,000 سے زیادہ کورونا کے نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 284 مزید کورونا مریضوں کی اموات واقع ہوئی ہیں۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان سیما سادات لاری نے پیر کے روز اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کورونا سے 10,827 افراد متاثر ہوئے، جن میں سے 1,691 کورونا مریضوں کو اسپتالوں میں داخل کرایا گیا اور باقی کو ضروری دوائیں اور ضروری طبی ہدایات دے کر ان کے گھروں کو واپس بھیج دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 284 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ مجموعی طور پر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 50,594 ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں کورونا کے 10,51,374 مریضوں میں سے 7,42,955 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں اور اسپتالوں سے ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ دنیا میں کورونا مریضوں کی تعداد 6,70,00,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، جن میں سے 15,42,000 مریضوں کی اموات واقع ہو چکی ہیں اور 4,60,00,000 سے زیادہ کورونا مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر میں سنگین مریضوں کی تعداد میں تیز رفتار اضافے کی خبر ہے۔ پاکستان کے قومی کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بتایا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا کے سنگین مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کے قومی کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق ملک میں کورونا سے متاثرین کا پتہ لگانے کے لیے کورونا کے یومیہ ٹیسٹوں کی تعداد 40,000 سے زیادہ برقرار رکھی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کورونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی شرح 9.71% ہے، لیکن کراچی میں یہ شرح 21.31% ریکارڈ کی گئی ہے۔ کراچی کے بعد کورونا سے سب سے زیادہ متاثر دوسرا شہر ایبٹ آباد ہے، جہاں کورونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی شرح 17.86 بتائی گئی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ دہلی کی سرحد پر مختلف ریاستوں کے کسانوں کا احتجاجی دھرنا 12ویں دن میں داخل ہو گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق دہلی کی سرحد پر اتر پردیش، پنجاب، ہریانہ اور اتراکھنڈ کے کسانوں کا احتجاجی دھرنا اور روڈ جام پیر کو 12ویں دن بھی جاری رہا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دیگر ریاستوں کے کسان بھی دھرنے میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دھرنے کی جگہ پر مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی پہنچ کر کسان تنظیموں سے یکجہتی اور منگل کی ملک گیر ہڑتال کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے بھی پیر کو دھرنے پر بیٹھے کسانوں سے ملاقات کر کے ان کی حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ کیجریوال نے کہا کہ ان کی حکومت کسانوں کی خدمت گزار ہے۔ قابل ذکر ہے کہ کسان تنظیموں کے رہنماؤں اور حکومت کے درمیان ہفتے کو بات چیت کا پانچواں دور ناکام ہونے کے بعد بدھ 9 دسمبر کو مذاکرات کے چھٹے دور کا اعلان کیا گیا، لیکن کسان تنظیموں نے 8 دسمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ ہندوستان کے کسان حال ہی میں پاس ہونے والے تینوں متنازع زرعی قوانین کی منسوخی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے سابق وزیر اعلی اکھلیش یادو نے بی جے پی کی ریاستی حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاستی حکومت حق کی آواز کو زور زبردستی سے دبا رہی ہے۔ اس بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں لکھنؤ سے سرور حسین۔
اتر پردیش کے سابق وزیر اعلی اور سماج وادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے اتر پردیش میں برسر اقتدار سیاسی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اتر پردیش میں
حق کی آواز کو دبانے کی حکومتی کوشش پر سخت غم و غصے کا اظہار بھی کیا ہے۔ دراصل زرعی بل پر ملک بھر میں جاری ہنگامے کے بھی سماج وادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو کے ذریعے کسانوں کے دھرنے میں شامل ہونے کے اعلان کے بعد کل شب سے ہی اتر پردیش پولیس نے اکھلیش یادو کی رہائش گاہ سے سماج وادی پارٹی کے دفتر تک کے سارے راستے آنن فانن سیل کر دیے۔ وہیں سماج وادی پارٹی کے لیڈران اور اراکین نے سماج وادی پارٹی کے دفتر جانے کی کوشش کی، لیکن پولیس انتظامیہ نے انہیں ایسا کرنے سے باز رکھا۔
ہم ماننیے اکھلیش یادو جی کو کیوں روکا جا رہا؟ یہ کسان اگر دیش میں نہیں بچے گا تو کیا بغیر ان کے رہ لیں گے؟ یہ بتائیں کون رہ لے گا اس دیش میں بغیر ان کے، بغیر کھانا کھائے؟
اکھلیش یادو جی نکلیں گے؟
اب وہ تو ماننیے راشٹری ادھیک جی فیصلہ لیں گے کیا کرنا ہے، لیکن ہم ودھائکوں کو بھی روک رہے ہیں، یہ کون سے قانون میں ہے؟
اس دوران پولیس انتظامیہ نے سماج وادی پارٹی کے 2 لیڈران اور کئی اراکین کو حراست میں لے لیا ہے۔
سرور حسین، لکھنؤ۔
ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 4 لاکھ سے کم ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت کے مطابق اتوار اور پیر کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے 32,981 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، اور اس کے مقابلے میں کورونا کے 39,109 مریض شفا یاب ہوئے، جس کے بعد ملک میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 3,90,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں اتوار اور پیر کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید 391 مریض جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد ملک میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد پیر کی شام تک 1,40,800 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 96,88,000 سے زیادہ، جبکہ کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد پیر کی شام تک 91,59,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 4.10%، شفا یابی کی شرح 94.45% اور اموات کی شرح 1.45% بتائی گئی ہے۔ امریکہ نے افغانستان کے داخلی امور میں مداخلت کرتے ہوئے ملک کے صدر اشرف غنی پر زور دیا ہے کہ وہ طالبان کے 7,000 قیدیوں کو رہا کر دیں۔ طلوع نیوز کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں امریکی سفارتخانے کے موجودہ سربراہ راس ولسن نے ایک بیان میں طالبان گروہ کی حمایت کرتے ہوئے افغانستان کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ آئندہ 10 دن کے اندر طالبان کے 7,000 قیدیوں کو رہا کر دیں۔ راس ولسن نے افغان رائے عامہ اور ان کی تحریک کو گمراہ کرنے کی غرض سے کہا کہ طالبان گروہ کے قیدیوں کی رہائی قطر میں امریکہ اور طالبان گروہ کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کا حصہ ہے۔ واضح ہے کہ افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی نے اس سے پہلے کہا تھا کہ حکومت طے پانے والے سمجھوتے کی بنیاد پر طالبان کے 5,000 سے زیادہ قیدیوں کو رہا کر چکی ہے اور اب اس گروہ کو چاہیے کہ فائر بندی پر عمل کرے، مگر یہ بات قابل افسوس ہے کہ اس گروہ کی جانب سے بم دھماکوں اور حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ مختلف قسم کے جدید ترین ہتھیاروں سے لیس امریکی فوجیوں کا ایک قافلہ عراق سے شام کے شمال مشرقی علاقے میں داخل ہوا ہے۔ رشا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق فوجی ٹرکوں اور ٹینک توپوں سمیت مختلف قسم کے ہتھیاروں سے لیس امریکی فوجیوں کا ایک قافلہ اتوار کے روز عراق سے الولید گزرگاہ کے راستے شمال مشرقی شام میں داخل ہوا ہے۔ غاصب امریکی فوج کا دعویٰ ہے کہ وہ عالمی اتحاد کے دائرے میں دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہے، جبکہ وہ کرد ڈیموکریٹک فورس کے ساتھ تعاون کر کے شام کے تیل کی لوٹ مار کرنے کی غرض سے شام کے تیل سے مالا مال علاقوں پر قبضہ کر رہی ہے، اور اسی غرض سے گزشتہ چند مہینے کے دوران جنگی ساز و سامان سے لدے ہزاروں کی تعداد میں امریکی فوجی ٹرک شام کے تیل سے مالا مال علاقوں میں پہنچائے گئے ہیں۔ سعودی اتحاد کے لڑاکا طیاروں نے یمن کے مختلف علاقوں پر ایک بار پھر بمباری کی ہے۔ المسیرہ ٹیلی ویژن کے مطابق جارحے سعودی اتحاد کے لڑاکا طیاروں نے اتوار کی رات دیر گئے صوبہ معارب کے شہر مدغل، صوبہ سنا کے شہر نہم اور صوبہ سادہ کے شہر ممبا کو اپنے وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنایا۔ سعودی اتحاد کے لڑاکا طیاروں نے پچھلے چند روز کے دوران کئی بار یمن کے رہائشی علاقوں پر بمباری کی ہے۔ دوسری جانب صنعاء کے ایئرپورٹ مینیجر نے کہا ہے کہ سعودی جنگی اتحاد حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے اس ایئرپورٹ پر حالیہ بمباری کی ناکام توجیہ کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ہندوستان میں کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ اسی تناظر میں سحر اردو ٹی وی کے اینکر عظیم سبزواری نے ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار محمد احمد قاسمی سے گفتگو کی ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے یہ گفتگو۔
قاسمی صاحب، کسانوں کو یہ لگتا ہے کہ حکومت ان کو کارپوریٹ فارمنگ پر مجبور کرنا چاہتی ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ جو کچھ چند ایک جو سرمایہ دار طبقہ ہے اس کو فوائد پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے حوالے سے اس واقعی کیا یہ بل جو یہ قوانین جو پاس کیے گئے ہیں، کیا واقعی یہ قوانین میں کوئی ایسی شکیں کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں، اس کی اطلاعات تفصیلات کس حد تک سامنے آئی ہیں؟
دیکھیے، کچھ خاص چیزیں ہیں جو اس حکومت نے تبدیلیاں کی ہیں اس قانون سے بھی پہلے۔ ایک قانون ہوتا تھا نہرو کے زمانے سے، جو ضروری اشیاء ہوتی تھیں اس میں اس کو اسٹور نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اس میں اس کا قانون کا نام تھا اسینشل کموڈیٹیز ایکٹ، وہ ایک طرح سے انہوں نے ناکارہ کر دیا۔ اس کے علاوہ منیمم سپورٹ پرائس حکومت طے کرتی تھی، اور اس میں طریقہ یہ تھا کہ اس سے کم میں کوئی اس کو فصل نہ خریدے، کم سے کم اتنا ضرور ہو جتنی اس نے لاگت لگائی ہے اور محنت کی ہے، اس کا پیسہ اسے مل جائے۔ اس کے علاوہ منڈیاں ہوتی تھیں جن منڈیوں میں یہ ان کی فصل خریدی جاتی تھی، ان منڈیوں سے باقاعدہ کسانوں کو سپورٹ میں مل جاتی تھی، پیسہ مل جاتا تھا وقت سے پہلے بھی اپنی لاگت کے وقت پر، وہ سسٹم ختم کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ زمینیں چھوٹی اتنی ہوتی جا رہی ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق 85% سے 90% جو کسان ہیں وہ ایک ہیکٹیئر زمین سے کم رکھتا ہے، اور وہ اس کی ایسی فصل نہیں ہوتی کہ وہ ملک میں کسی بھی جگہ جا کر کے فروخت کرنے کی حالت میں ہو، وہ اپنے ضلع کی بھی منڈی تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ تو اس طرح کی تبدیلیاں ہیں۔ اور میں اس موقع پر ایک اور بات بتانا چاہوں گا، یہ سیاسی پارٹیاں جب کوئی دوسری پارٹی کوئی فیصلہ کرتی ہے یا قانون لانے کی کوشش کرتی ہے، اسے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں، اس کے خلاف بولتے ہیں، اور پھر جب وہ خود قانون وہی قانون لے کر کے آتے ہیں تو اس میں اس کی خوبیاں گنوانا شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ کانگریس کی جب حکومت تھی یو پی اے کی، اس وقت یہ اس قسم کا منڈی ختم کرنے والا قانون لانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس وقت بی جے پی کے دو سینئر لیڈرز جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، سشما سوراج اور ارون جیٹلی، انہوں نے اس حد تک کہا تھا کہ یہ منڈی جو ہوتی ہے کسان کے لیے ایک طرح سے اے ٹی ایم ہوتا ہے، और वो पैसा जा करके मंडी से ला सकते हैं और अपनी अपना काम चला सकते हैं। अब उसके बिल्कुल बरखिलाफ यही काम कर रहे हैं और अब इसमें इनको खूबियां नजर आ रही हैं। तो ये सियासी पार्टियों का, सियासी लीडर्स का ये तरीकाकार है कि जब कोई काम दूसरे पार्टी की हुकूमत करती है तो उसके खिलाफ बोलते हैं, और जब वही काम खुद करते हैं तो उसको खूबियों के तौर पर पेश करते हैं। ये MSP इतना अहम मसला है किसान के लिए कि वो कम से कम ये चाहता है कि मिनिमम प्राइस तो तय हो जाए, ताकि ये जो जो कॉरपोरेट वाले लोग हैं, अडानी और अंबानी किस्म के लोग, ये खेत से ही सस्ती फसलें खरीद करके और गोदामों में भर दें, और जब लोग भूखे मरने लगें या उसकी जरूरत हो तो उसकी कीमतें बढ़ा के बेचें। ये इससे बचना चाहते हैं। सबसे बड़ा नुकसान यही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले कई सालों में हिंदुस्तान में, खासतौर पर महाराष्ट्र में, हजारों की तादाद में किसानों ने खुदकुशी की है, और ये मुल्क भर में है, इस वजह से कि वो मुसलसल कर्ज में चला जाता है और उसको फसल का पैसा ठीक से नहीं मिलता। ये आपको एक और बताऊं, 1970-80 की दहाई में किसानों का पैसा बैंकों में होता था, और बैंक के मैनेजर किसानों के घर घर जाकर के पैसा जमा करने के लिए रिक्वेस्ट करते थे। अब सूरत हाल बदली है, अब किसान कर्ज लेने जाता है बैंकों में, और वो कर्ज की माफी के लिए फिर वो सियासी मांग एक बनती है, जो कभी माफ कर दिया जाता है, कभी नहीं माफ किया जाता। तो ये मुसलसल एक सूरत हाल बन रही है, जो कैपिटलिज्म, जब से अमेरिका से ताल्लुकात हुए हैं, जब से कॉरपोरेट घराने मजबूत होने शुरू हुए हैं, जब से प्राइवेट कारोबार को हुकूमतें आगे बढ़ा रही हैं, चूंकि उनके पैसे से वो इलेक्शन लड़ते हैं, तो उसकी वजह से ये मुसलसल आम आदमी की मुश्किलात बढ़ रही हैं, जिसमें किसानों की बड़ी तादाद है। चूंकि पूरे मुल्क में किसानों की अब और कोई कारोबार नहीं बचा, तो अब किसानों को टारगेट किया जा रहा है। पी के तौर पर, जर्नलिस्ट के तौर पर मुझे नहीं लग रही, चूंकि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कहीं से इशारे आ रहे हैं और उसी के मुताबिक कानून एक के बाद एक बनाए जा रहे हैं। एक तरफ तो नफरत की पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ गैर मुल्की इशारों पर फैसले, ये बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है।
और सामिन, इसी के साथ प्रोग्राम नीम निगाह अपने इख्तिताम को पहुंचता है। سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجئے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے، بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں، تمہاری نظر کرم کی خاطر، تمہاری نظر کرم کی خاطر، جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے، جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے ہمارا سر بھی درِ مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے یہ زندگی مختصر بہت ہے یہ زندگی مختصر بہت ہے سیاہی قسمت کی بام پر ہے یہ زندگی مختصر بہت ہے سیاہی قسمت کی بام پر ہے میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے ہمارا سر بھی درِ مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سمجھ لیجئے اب سماعت فرمائیے پروگرام اسلام ٹائم اور اسی پروگرام کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی تو اپنے میزبان کو اجازت دیں خدا حافظ شب بخیر
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر السلام علیکم ناظرین سلسلہ وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری اور اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم اسلامی نظریات اور عقائد کے حوالے سے علماء کرام کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اسلام ایسے بنیادی قواعد اور اصولوں پر استوار ہے جو وحی الہی کی شکل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئے ہیں اور ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول توحید باری تعالیٰ کا ہے توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے مسلم علماء اور فلاسفہ حضرات نے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ مراحل اور مرتبے مقرر کیے ہیں جن میں سب سے پہلا مرتبہ توحید ذاتی کا کہلاتا ہے دوسرا مرحلہ اسے وہ توحید صفاتی کا نام دیتے ہیں اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ توحید افعالی کہلاتا ہے اور سب سے اعلیٰ اور ارفع مرتبہ توحید عبادی کا کہلاتا ہے پروگراموں کے آئندہ سلسلوں میں ہم انہی صفات اور پروردگار عالم کی توحید کے حوالے سے جو یہ مراحل ہیں ان پر گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو آئیے سلسلے کی پہلی گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں ڈاکٹر سید احمد کاظمی
بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی آئیڈیالوجی کا ابتدائی مرحلہ اور ابتدائی تعارف ان لیکچرز میں پیش ہو رہا ہے عرض ہوا کہ اسلامک آئیڈیالوجی اور اسلامی نظام زندگی کچھ بنیادی نظریات اور اعتقادات پر قائم ہے جنہیں اصطلاحاً اصول دین کہا جاتا ہے. اور اصول دین میں سب سے بنیادی نظریہ جو اسلامی نظام زندگی اور اسلامی تعلیمات کا بنیادی ترین نقطہ اور بنیاد ہے وہ توحید ہے. توحید میں دو باتیں شامل ہیں. پہلی بات یہ کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور بنانے والا خدا موجود ہے جسے اسلام اللہ کا نام دیتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق وہ خدا ایک اور فقط ایک ہے. ان دو نکات اور دو نظریات کا مجموعہ توحید کہلاتا ہے. پچھلی بحثوں میں خدا کے وجود پر جو دلائل ہیں اس مرحلے کے مناسبت سے پیش کی گئیں, اور وہ دلیل جس سے خدا کی وحدانیت خدا کی یکتائی اور خدا کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے وہ بھی پیش ہو چکا ہے. ان دو نکات کے بعد بیس صفات خدا کے بارے میں داخل ہوتی ہے, یعنی یہ جاننے کے بعد کہ کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ خالق ایک ہے. اب اس کے بعد جتنی بیسیں توحید کے ضمن میں آتی ہیں وہ صفات خدا کے بارے میں ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات ہیں, کون سے کمالات وہ رکھتا ہے اور اس میں کون سی خوبیاں موجود ہیں. صفات خدا کی بحث توحید میں اور خدا شناسی میں ایک اہم بحث ہے, کیونکہ خدا کا وجود تمام ادیان اور تمام مذاہب مانتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا دین موجود نہیں جو عقیدہ خدا پر قائم نہ ہو. عیسائیت, ہندوازم, اسلام, یہودیت, زرتشتی, پارسی اور اس طرح کے جو سینکڑوں ادیان اس وقت دنیا میں موجود ہیں وہ سب کے سب اس نقطے پر متحد و متفق ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا خدا موجود ہے. اسی بنیادی نقطے پر تمام ادیان متفق ہیں, اور اسی بنیادی نقطے سے ہی تمام ادیان اپنی تعلیمات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. لیکن خدا کے وجود کے بعد خدا کی صفات کے بارے میں جو بحثیں ہوتی ہیں اور جو نظریات ان ادیان نے اپنائے ہوئے ہیں وہیں سے ان ادیان کا اختلاف شروع ہوتا ہے. اور وہیں سے اگر ہم غور کرنا شروع کریں اور عقلی دلائل کی روح سے ان صفات کا جائزہ لیں تو ہمیں دین حق معلوم کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی. ہمیں واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ ان بہت سارے ادیان میں سے کون سا دین اور کون سا مذہب برحق ہے. خدا کی صفات کے بارے میں بہت ساری بحثیں موجود ہیں, بہت سارے سوالات موجود ہیں جو مختلف افراد کی طرف سے آتے ہیں. ایتھیسٹ, ملحد افراد بہت سارے سوالات اور اعتراضات کرتے ہیں خدا کی صفات کے بارے میں, بلکہ خدا کی صفات کے بارے میں ان کے بعض سوالات کا چونکہ بعض ادیان کی طرف سے انہیں درست جواب نہیں ملا اور اسی کی وجہ سے وہ ملحد اور ایتھیسٹ بنے, کہ بعد کی بحثوں میں ان میں سے چند اہم سوالات کا ہم ذکر کریں گے. تو بہرحال یہاں تک بتانا یہ مقصود ہے کہ خدا کی صفات کی بحث ایک اہم بحث ہے, اور یہیں پر ادیان ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. پہلے نقطے پر تمام ادیان متفق ہیں کہ خدا موجود ہے, لیکن خدا کی صفات کون سی ہیں اور کیسی ہیں یہاں سے ادیان میں فرق شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اس بحث کو سنجیدہ لینا چاہیے اور صفات خدا کی بحث میں، توحید کی بحث میں سب سے ایک اہم نظریہ اور نقطہ یہ کہ توحید کی مختلف مراتب ہیں، توحید عقیدہ توحید کے مختلف درجات ہیں اسلام کی نظر سے۔ یہ درجات ہم بیان کر کے ابتدائی مرحلے کی حد تک ان کی وضاحت کریں گے اور ان کا تقابل کریں گے ان نظریات سے جو اسلام سے مختلف ہیں۔ توحید کے چار درجات بیان کیے جاتے ہیں عقیدہ توحید کے، یعنی اللہ کو ایک ماننا، توحید کا یہی معنی ہے اللہ کو ایک ماننا، چار درجوں میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا توحید کا درجہ توحید ذاتی کہلاتا ہے۔ توحید ذاتی یعنی خدا کی ذات ایک اور فقط ایک ہے، یعنی کائنات میں دو یا دو سے زیادہ خدا موجود نہیں، خدا فقط اور فقط ایک ہے۔ ذات خدا کو ایک ماننا توحید ذاتی کہلاتا ہے۔ توحید یعنی ماننا، تسلیم کرنا، یہ علم پیدا کرنا۔ تو پہلے مرحلے میں جب انسان یہ علم، یہ آگاہی پیدا کرتا ہے کہ خدا خالق کائنات ایک ہے، اس ماننے کو کہتے ہیں توحید ذاتی۔ پس خدا ایک ہے، یعنی خدا دو یا دو سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ ماننا کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، خدا نے جو یہ کائنات بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان بے شمار مخلوقات کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، ان کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہ تھا اور نہ ہے، نہ ہی ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہو، ممکن ہی نہیں کہ اللہ دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، ممکن ہی نہیں کہ اللہ جیسا، اللہ کی مثل و مانند کوئی اور ہستی کائنات میں موجود ہو۔ یہ چیزیں محال ہیں، ناممکن ہیں۔ ان باتوں کا ادراک، ان باتوں کو تسلیم کرنا، ان نظریات کو قبول کرنا توحید ذاتی کہلاتا ہے۔ پس توحید ذاتی یعنی ان نکات کو ماننا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک، اس کی کوئی مثل و مانند موجود نہیں، وہ فقط اور فقط ایک ہے، اسے کہتے ہیں توحید ذاتی۔ اور اس کے دلائل مفصل ہیں، ایک دلیل پچھلی بحثوں میں گزر چکی ہے جہاں ہم نے اللہ کی یکتائی ثابت کی تھی، اسی یکتائی سے توحید ذاتی بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ جہاں عرض ہوا کہ دلیل نظم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کائنات میں موجود نظم چونکہ ایک نظام کو دکھا رہا ہے، کائنات کی مختلف اشیاء میں، مختلف موجودات میں چونکہ ایک نظام قائم ہے، تو اس ایک نظام کا ناظم بھی یقیناً ایک ہے۔ اس کی تفصیلات پچھلے لیکچرز میں گزر چکی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خالق کائنات ایک اور فقط ایک ہے۔ اسی بحث سے توحید ذاتی بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ توحید ذاتی ثابت ہونے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ باقی ادیان جو اس کے مخالف نظریہ رکھتے ہیں وہ حق و حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ادیان دو خدا پر عقیدہ رکھتے ہیں، یا مثلا عیسائیت تین خداؤں پر عقیدہ رکھتی ہے جسے وہ عقیدہ تثلیث کہتے ہیں یا ٹرینیٹی کا عقیدہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا تین ہے، خدا ایک بھی ہے اور ایک ہونے کے ساتھ ساتھ تین خدا بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا آسمانی اور ایک خدا کا بیٹا حضرت عیسیٰ اور ایک حضرت جبرائیل، یا بعض فرقے کہتے ہیں ان کے حضرت مریم. تو وہ تین خدا کے قائل ہیں. یا یہودیت خدا کے ساتھ خدا کے لیے ایک بیٹے کے بھی قائل ہیں، یا اسی طرح کے اور کئی ادیان، یا ہندوازم جو کئی دسیوں خدا کے معتقد ہیں. تو توحید ذاتی مان لینے کے بعد، توحید ذاتی کے دلائل دیکھ لینے کے بعد، یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ باقی جتنے بھی ادیان ہیں یہ حق پر مبنی نہیں ہیں. ان کے عقیدے حق و حقیقت کے مطابق نہیں ہیں. فقط اسلام ہے جو عقیدہ توحید کے پہلے ہی درجے میں توحید ذاتی کا نظریہ بیان کر کے باقی تمام ادیان کے بتلان کو واضح کر دیتا ہے.
جی ناظرین، توحید کے مراتب میں سب سے پہلا مرتبہ توحید ذاتی کا کہلاتا ہے، یعنی خداوند تعالیٰ کی ذات ایک اور صرف ایک ہے، یعنی اس کائنات کو جس خالق ہستی نے بنایا ہے وہ ایک اور صرف ایک ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا مرحلہ علماء کرام نے نقل کیا ہے وہ توحید صفاتی کا کہلاتا ہے، یعنی پروردگار عالم کی ذات اور صفات ایک ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. جیسے خداوند تعالیٰ کا علم اس سے متصف نہیں ہوا بلکہ اس کا علم اس کے عین ذات ہے، اس کی طاقت اور قدرت اس کی عین ذات ہے، وہ اس سے متصف نہیں ہوتی، اس سے الگ نہیں کی جا سکتی. اسی نظریے کو توحید ذاتی کہتے ہیں. اس حوالے سے آئیے ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی گفتگو کا اگلا حصہ ملاحظہ کرتے ہیں.
توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے. اسلامی نظریہ کائنات یا اسلامی ورلڈ ویو میں بنیادی ترین نقطہ اور نظریہ توحید کہلاتا ہے. اسی توحید پر اسلام کی تمام تعلیمات اور پورا اسلامی نظام زندگی قائم و دائم ہے. توحید کے مختلف درجات ہیں. توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا. اللہ کو ایک ماننے کے چار مختلف درجات ہیں یا چار مراتب ہیں. پہلا مرتبہ توحید ذاتی کہلاتا ہے کہ پچھلے لیکچرز میں اس کا ذکر ہوا اور وضاحت پیش ہوئی. توحید کا دوسرا درجہ اور دوسرا مرتبہ توحید صفاتی کہلاتا ہے، یعنی جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے توحید ذاتی میں، تو اس کے بعد ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں عقلی دلائل کی روح سے کہ خدا بے شمار صفات کا مالک ہے. خدا چونکہ فقط ایک ہے اور خدا لامحدود ہے، تو اس کے پاس تمام کمالات موجود ہیں، تمام خوبیاں اس کے پاس موجود ہیں. اس کی ہر خوبی لامحدود ہے، جس طرح اس کی تمام صفات لامحدود ہیں، اس کی ہر ایک صفت بھی لامحدود ہے، انلیمیٹڈ ہے. اللہ کی صفات جدا جدا نہیں ہیں. اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے جدا نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ ایک سمت اللہ ہو، ایک جگہ اس کے علم ہو، دوسری جگہ اس کی قدرت ہو، تیسری جگہ اس کی حیات ہو، چوتھی جگہ اس کا ارادہ اور اختیار ہو، اور اسی طرح اس کی باقی صفات. اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہیں. اللہ کی ذات اور صفات سب کی سب مل کر ایک ہی ہیں، جسے اصطلاحاً کہتے ہیں اللہ کی صفات عین ذات ہیں، یعنی اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے. دیکھیں، انسان میں انسان کی بھی مختلف صفات ہیں. انسان طاقت رکھتا ہے, انسان علم رکھتا ہے, انسان کے اندر اور صفات ہیں, لیکن انسان کے اندر یہ صفات تدریجاً پیدا ہوتی ہیں. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ علم نہیں ہوتا, انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی, بلکہ یہ صفات آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہوتے اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں. پس انسان کی صفات اس کی ذات سے جدا ہیں, اس کی عین ذات نہیں ہے. عین ذات ہوتی تو انسان کے پاس ہمیشہ علم ہوتا, ہمیشہ طاقت ہوتی, ہمیشہ زندگی ہوتی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بس اس کا مطلب ہے کہ انسان کی صفات اس کی ذات سے جدا ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات درست نہیں ہے. چونکہ عقل کہتی ہے کہ اللہ کی ذات اگر اس کی صفات سے جدا ہو اور اس کی صفات ایک دوسرے سے بھی جدا ہوں, تو اللہ مختلف اجزاء کا مرکب بن جائے گا. یعنی اللہ اور اس کی یہ صفات اس کا جز بن جائیں گی. یعنی اللہ ایک کمپاؤنڈ اور ایک مرکب بن جائے گا, اور مرکب چونکہ اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے, تو اس طرح اللہ کے لیے بھی یہی لازم آئے گا کہ اللہ اپنی ان صفات کا محتاج ہو, اللہ اپنی ان اجزاء کا محتاج ہو. اور محتاج چیز خدا نہیں ہو سکتی, چونکہ وہ خود محتاج ہے, وہ خود ڈیپینڈنٹ ہے, وہ خدا نہیں ہو سکتا. توحید صفاتی کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات, اللہ تعالیٰ کی بے شمار خوبیاں اور کمالات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں, بلکہ یہ ساری صفات اور ذات خدا سب کی سب ایک اور فقط ایک ہیں. اسے کہتے ہیں توحید صفاتی, یعنی اللہ کی صفات کو بھی ایک ماننا, اللہ کی صفات کو جدا جدا نہیں ماننا کہ اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہوں اور اجزاء کی مانند ہوں ذات خدا کے لیے. نہیں, یہ سب کی سب ایک ہیں. اسے کہتے ہیں توحید صفاتی. توحید صفاتی اس لیے اہم ہے چونکہ بعض ایسے نظریات اور بعض ایسے ادیان و مذاہب موجود ہیں جو یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہیں, اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہیں, اللہ کی ذات سے جدا ہیں. ایسے نظریات, ایسے ادیان موجود ہیں, تو ان کی تصحیح کے لیے اور اسلام کا ان کے ساتھ فرق بیان کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ توحید کا دوسرا مرتبہ توحید صفاتی ہے. یعنی جس طرح اللہ کی ذات ایک ہے, یکتا ہے, اس کا کوئی شریک, اس کی کوئی مثل و مانند نہیں ہے, اسی طرح اللہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے. اس کی صفات اس کی ذات سے جدا نہیں ہے, اس کی صفات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے, اس کی صفات اس کے لیے اجزاء کی مانند نہیں ہے جو اللہ کو مرکب بنا دیں. اللہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے. تو اللہ کو صفات میں بھی ایک ماننا اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا توحید صفاتی کہلاتا ہے. اور یہیں پر کئی ادیان اور مذاہب جدا ہو جاتے ہیں جو توحید صفاتی کو نہیں مانتے ہیں, وہ حقیقت سے دور ہیں. ممکن ہے ان میں حقیقت کے بعض اجزاء پائے جائیں, لیکن وہ مکمل طور پر حق و حقیقت پر مبنی نہیں, چونکہ وہ توحید صفاتی کو نہیں مانتے ہیں. اور توحید صفاتی کو نہ ماننا توحید میں نقص ہے. یہ درست عقیدہ نہیں, چونکہ عقل نہیں مانتی کہ اللہ کی صفات اس کی ذات سے جدا ہوں, اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہوں. ان سے اللہ کی محدودیت لازم آتی ہے. اگر اللہ کی صفات اس کی ذات سے جدا ہوں تو پس اللہ کی ذات محدود اور وہ صفات ذات سے چونکہ خارج ہیں تو بس ان کے درمیان کوئی حد ہوگی جہاں ایک حد تک اللہ کی ذات ہے اور اس کے بعد وہ صفات ہیں اور اس صفات آپس میں بھی جدا ہیں. اللہ کی ذات محتاج ہوگی اپنی صفات کے. تو اس طرح سے کئی نقائص لازم آئیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا خدا نہیں رہے گا اور عقل اسے تسلیم نہیں کرے گی. توحید صفاتی میں بات کافی اور ساری باتیں بھی اور دلائل ہیں لیکن وہ اس اعتقادی سیریز کے بالاتر مراحل میں انشاءاللہ بیان ہوں گی. یہاں تک جو عرض ہوا وہ توحید صفاتی سے متعلق تھا اور اسلام کا نظریہ توحید صفاتی کے بارے میں عرض ہوا اور اسی سے یہ معلوم ہوا کہ وہ ادیان اور وہ مذاہب جو اللہ کی صفات کو جدا مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو اللہ کی صفات سے الگ مانتے ہیں، وہ حق و حقیقت پر مبنی نہیں ہے.
جی ناظرین، پروردگار عالم کی توحید کے حوالے سے جو مراحل اور مراتب ہیں ان کے بارے میں گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور آج ہم نے جو گفتگو پیش کی آپ کی خدمت میں وہ پروردگار عالم کی توحید ذاتی اور توحید صفاتی کے حوالے سے تھی. اگلے پروگراموں میں ہم توحید افعالی اور توحید عبادی کے مراحل کے بارے میں گفتگو پیش کریں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان عظیم سوزاری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Oh,